وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جو آج ایک آیت گزری، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اگر ہم انسان پر انعام کریں تو یہ اللہ کو یاد ہی کرنا بھول جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، بڑی لمبی چوڑی اس کی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن کس وقت جب کوئی مصیبت پہنچے، یہ اللہ تعالیٰ گویا محبوبانہ شکوہ فرما رہے ہیں کہ جب نعمتیں ہیں تو ہماری یاد ہی نہیں رہی، اور جب مصیبت پڑ گئی تو پھر بڑی لمبی چوڑی دعائیں ہو رہی ہیں. اسی کو سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذکر اللہ فی الرخاء، اللہ کو اپنی کشادگی کے وقت میں، خوشی کے اوقات میں، نعمتوں کے اوقات میں یاد کرو. یذکرکم فی الشدہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب کوئی شدت کا یعنی مصیبت کا، پریشانی کا، بیماری کا حال آئے گا تو اللہ تمہیں یاد رکھیں گے. تم اللہ کو اپنی خوشیوں میں، اپنی آسانیوں میں یاد رکھو، اللہ تمہیں مصیبتوں میں یاد رکھیں گے. یہی شکوہ یہاں پر ہے کہ جب انعامات ہیں، صحت ہے، بیماری بھی نہیں ہے، اور نعمتیں برس رہی ہیں اور خوشیاں ہیں، تو اب اللہ کی یاد نہیں. اور جب یہ سب چیزیں چھن گئیں، یا کوئی ایک چیز چھن گئی، یا کوئی مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، تو لمبی چوڑی دعائیں ہو رہی ہیں. اور ایک آیت جو آج گزری اس میں فرماتے ہیں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم ان انسانوں کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں یعنی دنیا کے اندر، اور خود ان کے اپنے اندر، یہاں تک کہ ان کے اوپر یہ واضح ہو جائے گا کہ دین حق ہے، اللہ حق ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. آدمی ہم اپنے اندر ہی غور کر لیں، اپنی آنکھوں میں غور کریں، دانتوں میں غور کریں، زبان میں غور کریں، معدے میں غور کریں، دل میں غور، اللہ نے کیا کیا چیزیں، کیا کیا نظام ہمارا بنایا ہے. ہم تو صرف لقمہ کھا لیتے ہیں، باقی پھر ہضم کرنے میں اللہ کا نظام چلتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اندر خود ان کے اپنے اندر ہماری ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ ان کو غور کرنے سے پتہ چلے گا، اللہ کی معرفت اور اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھے گی اگر غور کریں. اور وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ آیت بھی آج گزری کہ جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے. ویعفو عن کثیر، اور بہت سی خطاؤں کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں. اور کثیر کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ بہت کم جو وہ خطائیں ہیں جن پر سزا ملتی ہے، اکثر تو اللہ خود ہی معاف فرما دیتے ہیں بغیر مانگے ہی، بغیر مانگے ہی، بغیر طلب کیے ہوئے، بغیر توبہ کے اللہ معاف فرما دیتے ہیں. ویعفو عن کثیر، جو اللہ تعالیٰ بغیر طلب کیے ہوئے اتنا دیتا ہو، وہ طلب کرنے پر کیا کچھ نہ دے گا. ایک عرابی بیت اللہ میں حاضر ہوا اور اس نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے یہ دعا کی کہ اللہ آپ نے مجھے بغیر طلب کے انسان بنایا، میں نے آپ سے نہیں مانگا تھا، آپ مجھے جانور بھی بنا سکتے تھے لیکن آپ نے بغیر طلب کے مجھے انسان بنایا، اور بغیر طلب کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اگر آپ چاہتے کسی اور امت میں پیدا فرما سکتے، اور بغیر طلب کے آپ نے مجھے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اگر آپ چاہتے کسی کافر گھرانے میں مجھے پیدا فرما دیتے، کسی یہودی کے یہاں پیدا ہوئے ہوتے تو وہی احتمال اسی بات کا تھا کہ یہودیت پر ہی موت آتی. تو بغیر طلب کے یہ تین چیزیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، تو طلب کرنے پر کیا کچھ نہ دیں گے. اور پھر خود اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت سی خطاؤں کو تو ہم خود ہی معاف فرما دیتے ہیں، یہ بھی بغیر توبہ کے کچھ پر پکڑ ہو جاتی ہے. تو یہ تو جو عذابات آ رہے ہیں، کہیں پر قتل و غارت گری ہے، کہیں بد امنی ہے، یہ بد امنی کا عذاب کم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے امن کو طلب کیا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، رزق کو بعد میں رکھا، رزق کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ بعد میں، پہلے امن، اس کی دعا مانگی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْ وَارْزُقْ أَهْلَهُ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. رزق کو بعد میں رکھا، امن کو پہلے رکھا. اور امن کا تعلق پولیس سے، فوج سے نہیں ہے، قوانین سے بھی نہیں ہے. امن کا تعلق لوگوں کے اعمال سے ہے. اعمال اچھے ہوں گے تو امن ہوگا، اعمال صحیح نہیں ہوں گے تو امن نہیں ہوگا، اور اگر امن ہو بھی جائے تو وہ امن کا دھوکہ ہے، امن نہیں ہے وہ. تو امن کا تعلق لوگوں کے اعمال سے ہے. وہ کسی زمانے میں امریکہ میں پابندی لگائی گئی شراب پہ، ایک سال کے لیے پابندی لگائی گئی، قانون بنایا گیا کہ اب کوئی شراب نہ پیئے. تو سروے ہوا ایک سال کے بعد، معلوم ہوا کہ جتنی شراب اس سال پی گئی ہے اتنی کبھی پی ہی نہیں گئی. یعنی لوگوں نے چھپ کے شراب پی لی، پابندی لگا دی، لوگوں نے چھپ کے شراب پی لی. تو اصل تو امن کا تعلق لوگوں کے اعمال سے ہے، اور اعمال کا تعلق دلوں سے ہے. دل صحیح ہوگا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو الا وهی القلب. یہ دل ایک لوتھڑا جسم میں ہے، اگر یہ صحیح ہو تو اعمال صحیح ہوتے ہیں، اگر یہ صحیح نہ ہو تو اعمال بھی خراب ہوتے ہیں. یاد رکھو یہ لوتھڑا دل ہے. تو اس کو فرمایا کہ وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، بہت سی خطاؤں کو تو ہم معاف فرما دیتے ہیں، اور جو کچھ پکڑ ہوتی ہے یہ تمہارے اپنا کیا دھرا ہے. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، جو کچھ بھی تری اور خشکی میں فساد برپا ہوتا ہے وہ لوگوں کا کیا دھرا ہوتا ہے. ليذيقهم بعض الذي عملوا، دیکھیے وہاں کثیر تھا اور یہاں بعض ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم مزہ چکھائیں ان کو ان کے بعض عملوں کا، یعنی بعض اعمال پر پکڑ ہوتی ہے، اکثر معاف فرما دیتے ہیں. وہاں کثیر کا لفظ ہے، یہاں بعض کا لفظ ہے، بالکل صحیح ہے. دونوں مفہوم کو ملایا جائے تو بالکل ٹھیک، یعنی کثرت کثیر گناہوں کو تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، بعض پر پکڑ فرماتے ہیں تو یہ فساد برپا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، بد امنی، قتل و غارت گری، یا اور کہیں سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، آفت آ گئی. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور وہ بھی کس لیے ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ رجوع کر لیں، تاکہ لوٹ آئیں ہماری طرف. باز آ باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، یعنی در کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این در گئے ماں در گئے نومیدی نے صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، آ جاؤ واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ، جیسے بھی تم ہو واپس آ جاؤ، ہر آنچ ہستی باز آ، تم کیسے بھی ہو تم آ جاؤ ہماری طرف لوٹاؤ، گر کافر ہو گبرو بت پرستی باز آ، یعنی اگر تم کافر ہو یا آپ کی پوجا کرنے والے ہو یا بت پرستی کرنے والے ہو تب بھی باز آ جاؤ، این درگئے ماں درگئے نومیدی نے، یہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، سو بار بھی اگر تم توبہ کر کے توڑ چکے ہو تو بھی باز آ جاؤ. حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما افر من استغفر و ان عاد فی الیوم سبعین مرہ، جس شخص نے کوئی خطا کر کے استغفار کر لیا اللہ تعالی سے، وہ دن میں 70 مرتبہ بھی خطائیں کر کے استغفار کرتا رہے، وہ اللہ کے ہاں گناہ پر ڈٹ جانے والوں میں شمار نہیں ہوگا. 70 مرتبہ بھی کر، اور یہ 70 مرتبہ کا لفظ تکثیر کے لیے، کثرت کے لیے، کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر 71 مرتبہ کیا تو ڈٹ جانے والوں میں شمار ہو جائے گا. 100 دفعہ کرے مگر استغفار کر لے تب بھی اللہ کے ہاں وہ قبول ہے، اور اللہ کے ہاں وہ گناہ پر ڈٹ جانے والوں میں شمار نہیں ہے. جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، 100 بار اگر روٹھیں 100 بار منانا ہے، 100 بار اگر روٹھیں 100 بار منانا ہے. بس یہی ہے، آپ 100 یعنی گناہ ہم سے ہو گیا تو اللہ روٹ گئے گویا کہ، تو 100 بار بھی گناہ ہو جائے ہم 100 بار منا لیں اللہ کو توبہ کر کے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جہاں تم سے گناہ ہو جائے رک جاؤ، بس 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھ لو. یہ قیامت کے دن یہ جو گواہی قائم ہوگی، اور زمین بھی گواہی دے گی، آزا بھی گواہی دیں گے، نامہ اعمال گواہ ہوگا، فرشتے گواہ ہوں گے، 4 گواہ ہیں، چاروں اس وقت یہ بھی کہیں گے ہاں گناہ تو ہوا تھا مگر ساتھ میں 3 مرتبہ استغفار بھی پڑھ لی. اور 3 کا عدد اس لیے فرمایا کہ 3 کا عدد یہ جمع قلت ہے، یعنی کثرت کا اطلاق ہو جاتا ہے 3 کے عدد پر، کثرت کا اطلاق ہو جاتا ہے. اور ایک آیت آج گزری جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی طرف کھینچنا، اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاجتباء من الجبی والجبی هو الجذب، کہ اجتباء کا جو لفظ ہے اجتباء یشبی، یہ اصل میں جبیون سے ہے، اور جبیون کے معنی جذب کے ہیں، یعنی کھینچ لینے کے ہیں. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں بھائی وہ کپڑے نے پانی کو جذب کر لیا، کہہ دیتے ہیں مٹی نے پانی کو جذب کر لیا، یعنی کیا مطلب ہے کھینچ لیا اپنے اندر. تو اللہ بھی جس کو اپنی طرف کھینچ لیں تو نہ نفس اس کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے، نہ شیطان اس کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس سے کبھی بھی گناہ نہیں ہوں گے. اس سے اب جب جس کو اللہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں پھر احیاناً گناہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بشری تقاضے کی وجہ سے، بلکہ کروایا جاتا ہے. بزرگوں نے فرمایا جب اللہ اپنی طرف کھینچ لیں، اپنا بنا لیں، اپنی نسبت عطا فرما دیں تو کبھی کبھی اس سے گناہ کروائے جاتے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو بہت گناہوں سے بچ رہا ہے، بہت تقوی اختیار کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے بندے میں کبر اور عجب نہ آ جائے. تو گناہ کروایا جاتا ہے. بزرگوں نے اگر یہ بات بزرگوں نے نہ فرمائی ہوتی میں کبھی نقل نہ کرتا، کہ گناہ کروائے جاتے ہیں بعض اوقات ایسے بندوں سے، کہ ان کو ذرا توازن قائم رکھا جائے، عبدیت کا توازن قائم رکھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہوا میں اڑنے لگے تکبر آ جائے، عجب آ جائے، اور یہ جذب نصیب ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس جا کر جن جو خود جذب ہو چکے ہوں. ظاہر ہے جو خود جو بیچارہ خود نہیں اللہ تک پہنچا وہ اللہ تک پہنچائے گا کیسے، جو پہنچا ہوا نہیں ہے وہ پہنچائے گا کیسے. اس لیے بڑی غلط فہمی ہے، بڑی غلط فہمی ہے. دارالعلوم دیوبند میں ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب کوئی طالب علم فارغ ہوتا تھا اس کو سند نہیں دی جاتی تھی، جب تک کہ ایک سال یا چھ مہینے کسی اللہ والے کی صحبت میں نہ گزار لیں. جب تک کہ چھ مہینے یا ایک سال کسی اللہ والے کی صحبت، یہ دیکھ لیجئے، تاریخ دیکھ لیجئے، پتہ کیجئے علماء سے، دیوبند میں سند نہیں دی جاتی تھی ایسے طالب علم جو فارغ ہو جائے اور سال یا چھ مہینے کسی اللہ والے کی صحبت میں نہ لگائے ہوں. اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا اور ترغیب پر اکتفا کیا گیا. اس کے بعد سے ایسا انحطاط آیا ہے کہ اب علماء ممبروں پہ بیٹھ کے اجتماعات میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں اللہ والوں کے پاس جانے. بڑے بڑے اجتماعات کے اندر جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، مسجدوں کے اندر ممبروں سے یہ بات ہو رہی ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے تصوف کا اور خانقاہوں کا. میں سچ عرض کر رہا ہوں، اس کے شواہد موجود. تو یہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، کن لوگوں سے انہوں نے تربیت لی ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کی پناہ، دارالعلوم دیوبند میں تو ایسے طالب علم کو سند ہی نہیں دی جاتی تھی جو چھ مہینے سال کسی اللہ والے کے پاس نہ گزارے، اور یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. تو اب یہ ایسا انحطاط آیا کہ اب ایسے ہی نام نہاد علماء بھی کہلاتے ہیں وہ، مگر وہ مخالف ہیں کہ کسی اللہ والے کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خانقاہیں آج کے درد کا علاج نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اب کسی اللہ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. تو بھائی ذرا یہ جو ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے جن کا علم اتنا زیادہ تھا، جن کا تقویٰ اتنا زیادہ تھا، جن کا علم کا دین کا فہم ان کو حاصل تھا، انہوں نے غلطی کی تھی جا کر. انہوں نے جا کر اہل اللہ کے پاس، جو انہوں نے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا، ان کی غلامی اختیار کی، انہوں نے کیا غلطی کی؟ یا تو وہ غلط ہیں یا یہ لوگ غلط ہیں جو یہ کہتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ان لوگوں کو بھی ہدایت دے. تو یہ ایک قسم کی گمراہی ہے. بھائی آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، جب سے میں دیکھ رہا ہوں، آپ یا تو یہاں سے چلے جائیے یا یہاں آ کے بیٹھیے یا آپ تشریف لے جائیے. یہ مناسب نہیں ہے اس طرح باتیں کرنا، اس سے توجہ منتشر ہوتی ہے. کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں یہ حضرات بس باتوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ کہیں اور حلقہ لگا لینا چاہیے، مناسب نہیں ہے اس طرح، خلاف ادب ہے یہ. تو یہ جو اشتباہ ہے، یہ جذب جس کو حاصل ہو وہ اسی کے پاس جا کر جذب نصیب ہوگا. لہذا میرے دوستو، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، الرحمن فاسأل به خبيرا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور واتبع سبیل من اناب الی، اس جیسی اور جو آیات ہیں، ان سے وجوب ثابت ہوتا ہے اہل اللہ کی صحبت کا، کسی ایک اللہ والے کے پاس جانے کا اور اس سے تعلق قائم کرنے کا ثبوت ہے. اس لیے حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے تو یہاں تک فرمایا. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہم ان کی بات مانیں یا اب ان لوگوں کی بات مانیں جو منع کرتے ہیں، یا مجدد کی بات مانیں. حضرت نے تو فرمایا، حضرت کے ملفوظات میں میں نے خود پڑھا، فرمایا کہ میرے نزدیک فرض عین ہے کسی اللہ والے کی صحبت اٹھانا. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم ان کی بات مانیں، مجدد کی بات مانیں یا ان لوگوں کی بات مانیں، مشکل تو یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہدایت عطا فرمائے. اسی لیے یہ فرمایا ہے حضرت والا دامت برکاتہم نے کہ اللہ کے راستے کو طے کرنے کے لیے عقل سلیم، قلب سلیم اور فہم سلیم کی ضرورت ہے. قلب سلیم بھی چاہیے، عقل سلیم بھی چاہیے، فہم سلیم بھی چاہیے. ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے. لہذا یہ ان چیزوں کی کمی ہوگی تو اسی طرح اشکالات پیدا ہوں گے، غلط فہمیاں پیدا ہوں گی. اور ایک آیت جو آج گزری اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ آج یہ جو قیامت کا دن ہوگا اس میں نقشے ہی بدل جائیں گے، یعنی وہ دوستیاں جو تقوی کی بنیاد پر نہیں ہوں گی وہ دشمنیوں میں بدل جائیں گی قیامت کے دن. دنیا کے اندر دوست تھے لیکن بنیاد دوستی کی تقوی پر نہیں تھی، وہ دوستیاں بدل جائیں گی دشمنی سے قیامت کے دن. الاخلاء یعنی پکے دوست، خلیل کی جمع ہے یہ، خلیل پکے دوست کو کہا جاتا ہے، تو پکے دوست بھی دشمن میں بدل جائیں گے سوائے متقین کے، یعنی جو تقوی والے ہیں ان کی دوستیاں وہاں بھی قائم رہیں گی اور وہ ان کے تقوی کا ایک دوسرے کو فائدہ پہنچے گا، ان کے تقوی سے فائدہ پہنچے گا ان کے متعلقین کو. ورنہ وہی ہے یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. یہ آیات یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو تعلق تقوی کی بنیاد پر اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ حال ہوگا کہ شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہے، بچوں سے بھاگ رہا ہے، دور ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ کہہ دیں ہمیں آج نجات دلاؤ، ہمیں اپنی نیکیاں دے دو، ہمارا ساتھ دو، ہماری مدد کرو، اس لیے وہ ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے. اور تقوی والوں کا فائدہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تقوی والوں کا فائدہ وہاں بھی پہنچے گا جن کی بنیاد تقوی پر ہے. اللہ اس لیے اپنے گھر میں بھی تقوی پر بنیاد رکھنی چاہیے، تو تب بیوی کو شوہر سے اور شوہر کو بیوی سے قیامت کے دن فائدہ پہنچے گا، بچوں کو ماں باپ سے، ماں باپ کو بچوں سے فائدہ پہنچے گا. ورنہ دشمنیوں میں بدل جائیں گی یہ ساری چیزیں، دشمنیوں میں دوستیاں اور تعلقات دشمنی میں بدل جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.